بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب محمد رضا جنتی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1000 98 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ سامعین، آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور آپ کے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکیوں کی طرف سے ایٹمی سمجھوتے کے حصول کے تعلق سے نیک نیتی کے اظہار پر مبنی پیغامات موصول ہوئے ہیں، لیکن ہم نے امریکی حکام پر واضح کر دیا ہے کہ وہ ہر طرح کی نیک نیتی اور حقیقت پسندی کا ایٹمی معاہدے کو بحال کرنے میں عملی مظاہرہ کریں۔ پاکستانی وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے وفاقی وزراء کے اجلاس کی ویڈیو لیک ہو جانے کے بعد سیکورٹی پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیکورٹی فورس نے دو عدم شناخت عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسلام اور اسلامی نظام کی حمایت میں اور قرآن اور دینی اقدار کی توہین کرنے والوں کے خلاف دارالحکومت تہران سمیت ایران کے سبھی شہروں اور قصبوں میں زبردست ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ اور ایران کے ووشو کے کھلاڑی حمید رضا نے مارشل آرٹس کے اسٹوڈنٹ ورلڈ کپ میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکیوں کی طرف سے ایٹمی سمجھوتے کے حصول کے تعلق سے نیک نیتی کے اظہار پر مبنی پیغامات موصول ہوئے ہیں، لیکن ہم نے امریکی حکام پر واضح کر دیا ہے کہ وہ ہر طرح کی نیک نیتی اور حقیقت پسندی کا ایٹمی معاہدے کو بحال کرنے میں عملی مظاہرہ کریں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ سے اپنی ملاقاتوں اور مذاکرات کے موضوعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان ملاقاتوں میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اچھے سمجھوتے کے حصول کے لیے امریکہ کو جرات کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ کوئی اچھا اور پائیدار سمجھوتا طے پا سکے۔ واضح رہے کہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان صدر مملکت کے ساتھ نیو یارک کے دورے پر گئے تھے اور اب بھی وہ وہیں قیام پذیر ہیں. نیز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر مختلف ملکوں کے وزراء خارجہ اور دیگر اعلی حکام سے اپنی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. پاکستانی وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے وفاقی وزراء کے اجلاس کی ویڈیو لیک ہو جانے کے بعد سیکورٹی پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے. پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس کی مبینہ آڈیو لیک نے سیکورٹی اداروں پر سوالیہ نشان لگا دیے ہیں. خبروں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کے درمیان مبینہ طور پر ہونے والی گفتگو کا ایک آڈیو کلپ لیک ہو گیا ہے. اس آڈیو میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے متعدد وزراء کی آوازیں موجود ہیں. آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ وزراء پی ٹی آئی کے استعفوں کی منظوری کے حوالے سے بھی بات چیت کر رہے ہیں. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیکورٹی فورس نے دو عدم شناخت عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دینے کا دعویٰ کیا ہے. سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ کپواڑہ میں ایل او سی کے قریب ماچھل سیکٹر میں سیکورٹی فورس نے دو عدم شناخت عسکریت پسندوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے عسکریت پسندوں کی شناخت اور ان کی تنظیمی وابستگی کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں. اسلام اور اسلامی نظام کی حمایت میں اور قرآن اور دینی اقدار کی توہین کرنے والوں کے خلاف دارالحکومت تہران سمیت ایران کے سبھی شہروں اور قصبوں میں عوام نے زبردست اجتماعات کیے ہیں اور ریلیاں نکال کر بلبائیوں، دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا ہے. امت رسول اللہ کے نعرے کے تحت سب سے بڑا اجتماع تہران کے انقلاب اسکوائر اور اطراف کی سڑکوں پر دیکھا گیا، جہاں دسیوں لاکھ تہرانیوں نے بلوائیوں اور مقدسات کی توہین کرنے والوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی. شام 3:30 بجے سے انقلاب اسکوائر اور اطراف کی سڑکوں پر کئی کلومیٹر تک تل دھرنے تک کی جگہ نہیں تھی. دسیوں لاکھ عوام ایران کے اسلامی انقلاب کے اقدار و اصول کی حفاظت اور حمایت کے اعادے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے. ایرانی شہری ہاتھوں میں ایران کا پرچم اور شہیدوں کی تصویریں اٹھائے دکھائی دیے. بہت سے لوگ ایسے پلے کارڈ لیے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا کہ فتنہ پروروں سے بیزار ہیں اور ایرانی عوام بیدار ہیں. یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. عراق میں شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے ایک رکن کا کہنا ہے کہ عراقی سیاسی گروپوں میں رواں ہفتے کے دوران پارلیمانی اجلاس کی تشکیل کے بارے میں مفاہمت ہو گئی ہے. فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق میں شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے رکن محمود الحیانی نے کہا ہے کہ 27 ستمبر کو عراقی پارلیمنٹ کا اجلاس تشکیل دیے جانے کے بارے میں سیاسی گروپوں میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ پارلیمانی اجلاس کی تشکیل کا مقصد قوانین کی منظوری، کابینہ کی تشکیل اور شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے دائرے میں صدر دھڑے کے ساتھ مفاہمت کی ضرورت ہے تاکہ عراق کا سیاسی عمل آگے بڑھایا جا سکے. غرب اردن کے علاقے نابلس میں صہیونی فوجیوں کی براہ راست فائرنگ سے ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے. فلسطین کی وفا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق نابلس کے اتور علاقے میں صہیونی فوجیوں کی بلا اشتعال فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ سے فلسطینی نوجوان سعید الکونی شہید اور 3 فلسطینی زخمی ہو گئے. گزشتہ روز بھی نابلس کے مشرقی علاقے بیت دجان اور قلقیلہ کے علاقے کفر قدوم میں صہیونی فوجیوں کی بلا اشتعال فائرنگ اور ان کے ساتھ فلسطینیوں کی جھڑپوں میں 38 فلسطینی زخمی ہو گئے تھے. واضح رہے کہ صہیونی دہشت گردی سے تنگ آئے فلسطینیوں کی مزاحمتی کارروائیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور فلسطینی تنظیموں نے صہیونی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ مقبوضہ علاقوں اور بالخصوص بیت المقدس میں اپنے اشتعال انگیز اقدامات سے باز نہیں آئی تو اسے فلسطینیوں کے سخت جواب کا سامنا کرنا پڑے گا. یمن کے جنگ زدہ علاقوں میں بارودی سرنگوں کا صفایا کرنے والے سنا حکومت سے وابستہ مرکز نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد کی جانب سے استعمال کیے گئے کلسٹر بم کے پھٹنے کے نتیجے میں 10 یمنی بچے زخمی ہو گئے ہیں. یمنی عوام کے خلاف مسلط کردہ سعودی اتحاد کی جنگ کے دوران استعمال کیے جانے والے ممنوع ہتھیاروں کے نتیجے میں اس ملک کے عام شہریوں کے جانی نقصان کا سلسلہ جاری ہے، اور کلسٹر بموں کے پھٹنے کے نتیجے میں ممکنہ طور پر یمنی عوام کو برسوں تک جانی نقصان برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ سبا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن میں جنگ زدہ علاقوں میں بارودی سرنگوں کا صفایا کرنے والے سنا حکومت سے وابستہ مرکز نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد کی جانب سے استعمال کیے گئے کلسٹر بم کے پھٹنے کے نتیجے میں 10 یمنی بچے زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی پولیس کا کہنا ہے کہ لاس اینجلس شہر کے ایک پارک میں ہونے والی فائرنگ میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق امریکی پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا یہ واقعہ لاس اینجلس شہر کے ایک پارک میں پیش آیا، جس میں 2 افراد کے ہلاک ہونے کے علاوہ کم از کم 5 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ امریکی پولیس کے مطابق فائرنگ کی وجہ 2 گروہوں کے درمیان پایا جانے والا اختلاف ہے۔ ایران کے ووشو کے کھلاڑی حمید رضا نے مارشل آرٹس کے اسٹوڈنٹ ورلڈ کپ میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے۔ حمید رضا نے اوسط وزن کے مقابلوں میں حصہ لیا تھا، جہاں انہوں نے اپنے تمام حریفوں کو شکست دے کر گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق سانڈا ووشو کے اسٹوڈنٹ ورلڈ کپ میں ایران کے مزید 3 کھلاڑی علی خورشیدی، شجاع پناہی اور مہنا رحیمی بھی فائنل میں پہنچ چکے ہیں، جہاں انہیں گولڈ میڈل کے لیے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر۔ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا۔ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا۔ زہ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں، ظفر شتانش گونجتی ہیں۔ فضا میں لبیک کی صدائیں، ظفر شتانش گونجتی ہیں۔ ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ ہر ایک قربان ہو رہا ہے, زباں پہ یہ کس کا نام آیا, زہِ مقدر یہ راہِ حق ہے, سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل, قدم قدم پر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پیش خدمت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ, اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں, خدا حافظ, شب بخیر.
سامعین, نبی مکرم اسلام پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت جانگداز اور نواسۂ رسول دلبند علی و بتول حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے. حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے.
سامعین, پیغمبر اعظم حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور نواس رسول حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف, رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں.
ہائے حسن, ہائے حسن, ہائے حسن, ہائے حسن.
سامعین, حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام دوسرے امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے اور چوتھے معصوم تھے. آپ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے بیٹے ہیں. آپ سن 3 ہجری قمری ماہ مبارک رمضان کی 15 تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ایسے گھرانے میں ولادت ہوئی جو وحی اور فرشتوں کے نازل ہونے کی جگہ تھی, وہی گھرانہ کہ جس کی پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں قرآن کریم نے بھی سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں کچھ اس طرح گواہی دی ہے. بس اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے, اے اہل بیت, کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. آپ کی پیدائش سے خاندان عصمت و طہارت اور مرکز وحی و کرامت میں سرور و شادمانی کا ماحول قائم ہوا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام شاد و مسرور ہوئے. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام, امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سیدت النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پہلے فرزند تھے. اسی لیے ان کا تولد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے اہل بیت اطہار اور اس گھرانے کے تمام چاہنے والوں کی خوشیوں کا باعث بنا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور مولود کا نام حسن رکھا. علل الشرائع میں ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو رسول کریم بے انتہا خوش ہوئے اور ان کے دہن مبارک میں اپنی زبان اقدس دے دی.
سامعین, امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے بہت سے القاب ہیں, من جملہ سبط اکبر, سبط اول, طیب, قائم, حجت, تقی, زکی, مصطفیٰ, وزیر, اسیر, امیر، امین اور زاہد، مگر سب سے زیادہ مشہور لقب مشتبہ ہے، اور آ حضرت کے شیعہ آپ کو کریم اہل بیت کہتے ہیں۔ آ حضرت کی کنیت ابو محمد ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مشتبہ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور بچپن سے ہی نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والد امیر المومنین علی علیہ السلام اور والدہ سیدت النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ملکوتی آغوش میں پروان چڑھے اور ایک انسان کامل اور امام عادل کی صورت میں معاشرے کے سامنے آئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے اپنے نور چشم حسن مشتبہ کی فضیلت یوں بیان فرمائی ہے کہ البتہ حسن میرا فرزند اور بیٹا ہے، وہ میرا نور چشم ہے، میرے دل کا سرور اور میرا ثمرہ ہے، وہ بہشت کے جوانوں کا سردار ہے اور امت پر خدا کی حجت ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے، اس کی بات میری بات ہے، جس نے اس کی پیروی کی اس نے میری پیروی کی ہے، جس نے اس کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، میں جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے بعد اسے کیسے کمزور کریں گے، اس یاد میں کھو جاتا ہوں جبکہ یہ اسی حالت میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہے گا جب تک کہ اسے ستم و دشمنی سے زہر دے کر شہید کیا جائے گا، اس وقت آسمان کے ملائکہ اس پر حضرداری کریں گے، اسی طرح زمین کی ہر چیز از جملہ آسمان کے پرندے، دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں بھی اس پر حضرداری کریں گی۔
خطا مار گیا سیدھے رسول دوسرا حسن سبز کبا، خطا مار گیا سیدھے رسول دوسرا حسن سبز کبا،
زہر سے ٹکڑ جگر خون سے کفن لال ہوا،
حسن سبز کبا، خطا مار گیا سیدھے رسول دوسرا حسن سبز کبا، خطا مار گیا سیدھے رسول دوسرا حسن سبز کبا،
اگلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور تڑپ کر یہ کہا،
تڑپ کر یہ کہا،
تیری غربت پہ بھائی تیری زینب فدا،
حسن سبز کبا، خطا مار گیا سیدھے رسول دوسرا حسن سبز کبا، خطا مار گیا سیدھے رسول دوسرا حسن سبز کبا۔
سامعین، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا تھا کہ حسن و حسین علیہ السلام میرے بیٹے ہیں، اسی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں سے فرمایا کرتے تھے، تم میرے بیٹے ہو، اور حسن و حسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ امام حسن مشتبہ علیہ السلام انسانی کمالات میں اپنے والد گرامی کا کامل نمونہ اور اپنے نانا بزرگوار کی نشانی تھے۔ جب تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے، آپ اور آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام ہمیشہ آ حضرت کے پاس رہتے تھے۔ آ حضرت کبھی کبھی ان کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عام و خاص نے بہت زیادہ احادیث بیان کی ہیں کہ آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، خواہ وہ اٹھے یا بیٹھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، پروردگارا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کو دوست رکھ۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔
ایک دن امام حسن علیہ السلام اپنے نانا کی پشت پر سوار تھے کہ ایک شخص نے کہا، واہ کیا خوب سواری ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ کیا خوب سوار ہے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام باوقار اور متین شخصیت کے حامل تھے۔ آپ غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے، راتوں کو ان کے درمیان کھانا تقسیم کیا کرتے تھے، ان کی ہر طرح سے مدد کیا کرتے تھے، اسی لیے سارے لوگ بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں دو بار اپنی ساری دولت و ثروت غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دی تھی۔ تین بار اپنی جائیداد کو وقف کیا تھا، جس میں سے آدھی اپنے لیے اور آدھی راہ خدا میں بخش دی تھی۔
سامعین، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نہایت شجاع اور بہادر بھی تھے۔ اپنے بابا امام علی علیہ السلام کے ساتھ جب آپ جنگ کرنے جاتے تھے تو فوج میں آگے ہی آگے رہتے تھے۔ جنگ جمل اور صفین میں آپ نے بہت خطرناک جنگیں لڑی تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے صرف 6 مہینے حکومت کی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے تھوڑے ہی دنوں بعد آپ کے سر سے چاہنے والی ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اس بنا پر اب آپ کا صرف ایک سہارا علی کی مہر و محبت بھری آغوش تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا اور ہمیشہ ہر جگہ پر ان کے ساتھ ساتھ رہے، ظالموں پر تنقید اور مظلوموں کی حمایت فرماتے رہے اور ہمیشہ سیاسی مسائل کو حل کرنے میں مصروف رہے۔ امام حسن علیہ السلام کی اخلاقی شخصیت ہر جہت سے کامل تھی۔ آپ کے وجود مقدس میں انسانیت کی اعلیٰ ترین نشانیاں جلوہ گر تھیں۔ جلال الدین سیوطی اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حسن ابن علی اخلاقی امتیازات اور بے پناہ انسانی فضائل کے مالک تھے۔ ایک بزرگ، باوقار، بردبار، متین، سخی، نیز لوگوں کی محبتوں کا مرکز تھے۔ آپ خداوند کی طرف سے مخصوص توجہ کے حامل تھے اور اس توجہ کے آثار کبھی وضو کے وقت آپ کے چہرے پر لوگ دیکھتے تھے۔ جب آپ وضو کرتے تو اس وقت آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ کانپنے لگتے تھے۔ جب لوگ سبب پوچھتے تھے تو آپ فرماتے تھے، جو شخص خدا کے سامنے کھڑا ہو اس کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ مناسب نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام حسن علیہ السلام اپنے زمانے کے عابد ترین اور زاہد ترین شخص تھے۔ جب موت اور قیامت کو یاد فرماتے تو روتے ہوئے بے قابو ہو جاتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام اپنی زندگی میں 25 بار پیادہ اور کبھی پا برہنہ زیارت خانہ خدا کو تشریف لے گئے تاکہ خدا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ ادب و خضوع پیش کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ اجر لے سکیں۔
سامعین، امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آ حضرت کے اصحاب و انصار اور کوفے والوں کی درخواست، اصرار اور بیعت کی وجہ سے خلافت قبول فرمائی اور اپنے والد کی عدالت پرور راہ و روش کو جاری رکھا۔ لیکن امیر شام کی فتنہ انگیزیوں اور اس کے صفاق افراد کی شرارتوں اور امام علیہ السلام کے لشکر کی غداریوں اور منافقت، لوگوں کے دو دھڑے میں تقسیم ہونے اور جنگ و جدال سے خستہ ہونے کے بہانے کی وجہ سے آپ اسلام کی حفاظت کی خاطر امیر شام سے صلح کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔
سامعین، معاہدہ صلح امام حسن علیہ السلام کا متن اسلام کے مقدس مقاصد اور اہداف کو بچانے میں آپ کی کوششوں کا آئینہ دار ہے۔ جب کبھی کوئی منصف مزاج اور باریک بین شخص صلح نامے کی ایک ایک شرط کی تحقیق کرے گا تو بڑی آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے کن خاص حالات میں اپنی اور اپنے پیروکاروں اور اسلام کے مقدس مقاصد کو بچایا تھا۔ صلح نامے کی بعض شرائط کچھ اس طرح ہیں۔ حسن زمام حکومت امیر شام کے سپرد کر رہے ہیں، اس شرط پر کہ امیر شام قرآن و سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شائستہ خلفاء کی روش پر عمل کرے گا۔ بدعت اور علی علیہ السلام کے لیے ناسزا کلمات ہر حال میں ممنوع قرار پائیں اور ان کی نیکی کے سوا اور کسی طرح یاد نہ کیا جائے۔ کوفے کے بیت المال میں 50 لاکھ درہم موجود ہیں، وہ امام مشتبہ کے زیر نظر خرچ ہوں گے، اور امیر شام دارا وکرد کی آمدنی سے ہر سال 10 لاکھ درہم جنگ جمل اور صفین کے ان شہدا کے پسماندگان میں تقسیم کرے گا جو حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید کر دیے گئے تھے۔ امیر شام اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین نہیں کرے گا، ہر شخص چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو اس کو مکمل تحفظ ملے، اور کسی کو بھی امیر شام کے خلاف اس کے گزشتہ کاموں کی بنا پر سزا نہ دی جائے۔ شیعان علی جہاں کہیں بھی ہوں گے محفوظ رہیں گے اور کوئی ان کو تنگ نہیں کرے گا۔
سامعین، امام علیہ السلام نے اور دوسری شرطوں کے ذریعے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام اور اپنے چاہنے والوں کی جان کی حفاظت کی، اور اپنے چند اصحاب کے ساتھ جن کی تعداد بہت ہی کم تھی ایک چھوٹا سا اسلامی لیکن باروح معاشرہ تشکیل دیا اور اسلام کو حتمی فنا سے بچا لیا۔ امیر شام وہ نہیں تھا جو معاہدہ صلح کو دیکھ کر امام علیہ السلام کے مطلب کو نہ سمجھ سکے، اسی وجہ سے صلح کی تمام شرطوں پر عمل کرنے کا عہد کرنے کے باوجود صرف جنگ بندی اور مکمل غلبے کے بعد ان تمام شرطوں کو اس نے اپنے پیروں کے نیچے رون دیا اور مقام نخلیہ میں ایک تقریر میں صاف صاف کہہ دیا، میں نے تم سے اس لیے جنگ نہیں کی کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو اور حج کے لیے جاؤ، بلکہ میری جنگ اس لیے تھی کہ میں تم پر حکومت کروں، اور اب میں حکومت کی کرسی پر پہنچ گیا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ صلح کے معاہدے میں جن شرطوں کو میں نے ماننے کے لیے کہا تھا ان کو پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں اور ان کو پورا نہیں کروں گا۔ لہٰذا اس نے اپنے تمام لشکر کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ناسزا کلمات کہنے پر برانگیختہ کیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ ان کی حکومت صرف امام کی اہانت اور ان سے انتقامی رویے کے سائے میں استوار ہو سکتی ہے، جیسا کہ مروان نے اس کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، علی کو دشنام دیے بغیر ہماری حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ دوسری طرف امیر المومنین علی علیہ السلام کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ملتے ان کو مختلف بہانوں سے قتل کر دیتا تھا۔ اس زمانے میں تمام لوگوں سے زیادہ کوفے کے رہنے والے سختی اور تنگی سے دوچار تھے، اس لیے کہ امیر شام نے مغیرہ کے مرنے کے بعد کوفے کی گورنری کو زیاد کے حوالے کر دیا تھا اور زیاد شیعوں کو اچھی طرح پہچانتا تھا، وہ ان کو جہاں بھی پاتا بڑی بے رحمی سے قتل کر دیتا تھا۔
سامعین، یہاں تک کہ کبھی تو امام حسن علیہ السلام کے سامنے آپ کے پدر بزرگوار کی برائی کرتا، اور اگر امام علیہ السلام اس کا جواب دیتے تو آپ علیہ السلام کو بھی ادب سکھانے کی کوشش کرتا۔ کوفے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا اور اسی لیے آپ نے مدینہ لوٹ جانے کا ارادہ کیا، لیکن مدینے کی زندگی بھی آپ کے لیے عافیت کا سبب نہیں بنی، اس لیے کہ امیر شام کے کارندوں میں سے ایک پلید ترین شخص مروان مدینے کا حاکم تھا، اس نے امام علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کا جینا مشکل کر دیا تھا، یہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام کے گھر تک جانا مشکل ہو گیا تھا، اس کے باوجود کہ امام 10 برس تک مدینے میں رہے، لیکن ان کے اصحاب فرزند پیغمبر کے چشمہ علم و دانش سے بہت کم فیضیاب ہو سکے۔ مروان ملون اور اس کے علاوہ 10 سال کی مدت میں جو بھی مدینہ کا حاکم بنا اس نے امام حسن علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کو تکلیف و اذیت پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی۔
آپ کا وجود ناظرین امیر اور اس کے کارگزاروں کے لیے بہت ہی ناگوار تھا، اس لیے امیر شام نے صلح کے شرائط پر عمل نہیں کیا بلکہ اپنے معاہدوں کو کچل ڈالا اور اپنے بعد یزید کو خلیفہ بنانے کی فکر میں لگ گیا۔ امیر شام امام علیہ السلام کو اپنی راہ سے ہٹانے کی کوشش میں لگ گیا اور اپنی ہیلا بازی اور مکاریوں سے اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو گیا، یعنی اس نے اشعت بن قیس کی بیٹی جادہ جو امام حسن علیہ السلام کی زوجہ تھی کو بہکایا اور اس کے ذریعے امام کو زہر دلوایا۔ اس نے جادہ سے کہا، 1 لاکھ درہم کے علاوہ میں تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید سے کرا دوں گا اور اسے عالم اسلام کی ملکہ بنا دے گا۔
آخر کار امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو زہر دے دیا اور آپ 40 دنوں تک بستر پر رہے اور روز بروز آپ کی حالت بگڑتی گئی، یہاں تک کہ 28 صفر سن 50 ہجری قمری مدینے میں آپ نے شہادت پائی۔ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے سوگوار ہو گئے، امامت گاہ ماتم کدا بن گیا، ہر طرف نالو شیون اور آہو بکا کی آوازیں آنے لگیں۔ امام حسین علیہ السلام نے غسل و کفن دیا اور اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب جنازے کو لے کر چلے۔ مدینے والے، اہل بیت اور سارے بنی ہاشم اس تشییع جنازہ میں شریک ہوئے، لیکن بنو امیہ اور اہل بیت کے مخالفین نے بعض لوگوں کے ابھارے جانے اور آپ کو آپ کے جد بزرگوار کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا اور فتنہ و فساد کا ماحول بنا دیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے غم میں سب سے زیادہ غمگین اور سوگوار تھے، لیکن امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق صبر و تحمل سے کام لیا اور بقیع قبرستان میں دفن کر دیا۔ ہر طرف وا محمدہ وا مصیبتہ کا بین ہونے لگا۔ یقیناً علی علیہ السلام کے باغ اور گلستان زہرا میں خزاں آ گئی، محمد کی شبی کی بے حرمتی کی گئی۔
یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن۔
سمین، پروگرام کے اس حصے میں اب سماعت فرمائیے پاکستان کے ممتاز دانشور مولانا محمد کمیل نورانی کی تقریر۔
باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لاہلی وسلاۃ الحلیہ۔ سب سے پہلے امام حسن مشتبہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے تمام عالم اسلام کو تعزیت اور تسلیت عرض ہے۔ تمام ائمہ کرام کی زندگی میں جو ایک خاص درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے حساب سے اقدامات کرنا اور زمانے کے حساب سے فیصلے کرنا۔ ممکن ہے ایک زمانے میں ایک فیصلہ صحیح ہو اور بعد میں آنے والے زمانے کے لیے وہ فیصلہ صحیح ثابت نہ ہو۔ اسی وجہ سے یہ بہت اہم عنصر ہے کہ انسان زمانے کو جانتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک بازار سے گزر رہے تھے جو پیتل کے برتنوں کی بازار، تو ایک دکاندار آ کر سوال کرتا ہے، عرض خدمت میں سلام کرتا ہے، اس کے بعد ایک سوال پوچھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ امام مجھے یہ بتائیے کہ اس پیتل کی اصل کیا ہے، کیونکہ ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک ریشہ ہوتا ہے، تو یہ جو دھات ہے یہ کہاں سے نکلی ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ طالب علموں والا سوال ہے، اگرچہ وہ تاجر تھا لیکن اس کا سوال طالب علموں والا ہے، کیونکہ طالب علم ہمیشہ ایک چیز کی اصل اور بنیاد کو جاننے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ تاجر اگر طالب علموں والا سوال رکھے تو یہ اچھی چیز ہے، لیکن طالب علم اگر تاجرانہ سوچ رکھے تو یہ ایک اچھی چیز معاشرے میں نہیں ہے۔ بہرحال آپ دیکھتے ہیں امام نے اس کو کیا جواب دیا۔ امام نے اس شخص سے فرمایا کہ پیتل کی جو اصل ہے وہ چاندی ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ چاندی تو بہت باقیمت ہے، بہت زیادہ ارزش اور قیمت ہے، خواتین اپنے محاسن میں اسے استعمال کرتی، اپنے زیور میں چاندی کو استعمال کرتی، جبکہ پیتل کی جو قیمت ہے وہ باورچی خانے میں برتنوں سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک چیز کی اصل چاندی ہے، اس کے باوجود بھی اس کی قیمت کم ہو گئی؟ تو امام نے فرمایا اس کی وجہ زمانہ ہے۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا صحیح وقت اور صحیح زمانے میں اسے زمین سے نکالا نہیں گیا، اس وجہ سے زمین پر پڑے پڑے زمانہ گزرتا گیا یہاں تک کہ یہ چاندی پیتل میں تبدیل ہو گئی، اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی۔ تو اگر صحیح وقت پر فیصلے ہو، صحیح زمانے پر صحیح اقدامات کیے جائے تو وہ بہت مؤثر رہتے ہیں، لیکن اگر زمانہ چلا جائے اور پھر اگر وہ قدم اٹھایا جائے تو اس کی زیادہ حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امام نے اپنے زمانے کے حساب سے جنگ نہیں کی۔ جنگ کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن امام جانتے تھے کہ اس زمانے میں جنگ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آپ اس کو دیکھتے ہیں واقعہ کربلا میں، کہ کربلا میں 72 افراد نے اپنا خون پیش کیا اللہ کی راہ میں، جنگ کی شہید ہوئے، اس کے آثار آج آپ کو 40 پر بھی نظر آئیں گے، اس کے آثار آج تک یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسی واقعہ کربلا کے چند سالوں بعد توابین اٹھتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں۔ توابین نے 4000 شہدا دیے، 4000 افراد قتل ہوئے، اپنا خون دیا، لیکن اس خون میں وہ تاثیر نہیں تھی، وہ خون بہت جلدی اس نے اپنا رنگ اس زمانے کو نہیں دکھایا، کیونکہ غلط زمانے میں وہ خون بہا گیا۔ جبکہ کربلا میں 72 افراد نے اپنی جان کو پیش کیا، اپنی رائے خدا میں شہادت دی اور اپنا خون کا نذرانہ دیا. اب دیکھتے ہیں اس کا اثر کتنا ہے. آج تک پورے عالم پر اس کا اثر چھایا ہوا ہے، پورے عالم کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. محرم، سفر، عزاداری، سید الشہداء، واقع اربعین، حتیٰ کہ آج بھی جو افراد شہید ہوتے ہیں وہ اپنا رول ماڈل واقع کربلا کے افراد کو بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارا نام بھی ان خدمت گزاروں میں آ جائے، ان شہداء کی فہرست میں آ جائے، کاش ہمارا بھی کوئی ایک کردار ہو جائے. اس قدر زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ واقع کربلا نے پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. تو صحیح وقت پر امام حسن مشتبہ جانتے تھے کہ یہ وقت ایسا نہیں کہ اب اس کو جنگ کو برقرار رکھا جائے. آپ دیکھتے ہیں احکام الہی میں بھی ایسا ہی ہے. پروردگار متعال چاہتے ہیں نماز قائم ہو. اب انسان کے پاس اگر پانی ہو تو پانی کے ذریعے سے وضو کر کے نماز پڑھے، لیکن اگر پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کے ذریعے سے، مٹی کے ذریعے سے انسان طہارت حاصل کرے اور نماز پڑھے. پروردگار نماز کو قائم کرنا چاہتا ہے. اگر پانی ہو تو فبہا، پانی کے ذریعے سے نہیں ہے تو تیمم کے ذریعے سے. پروردگار کے احکام میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات تعطیل نہیں ہے، تعدی دیل ہے، معطل نہیں ہوتا، وہ کام میں تعطیل پیش نہیں آتی. امام حسن مشتبہ بھی اسلام کو اور دین کو بچانا چاہتے تھے. اب دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کے ذریعے سے دین نہیں بچے گا. یہ وہ زمانہ نہیں کہ جہاں پہ جنگ کو استمرار دیا جائے، جنگ کو جاری رکھا جائے. تو امام نے پھر صلح کی. یہ صلح کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ سامنے والے کو قبول کر لیا. پیغمبر اکرم حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ کی، یہ مطلب نہیں تھا کہ کفار اور مشرکین نے مکہ کو قبول کر لیا. نہ، صلح ایک خاص مقاصد کے لیے ہوتی ہے. امام نے جو صلح کی اس کا واضح مقصد یہ تھا کہ ان دشمنوں کو بے نقاب کیا جائے، جو اسلام کے نقاب کے اندر چھپے ہوئے ہیں انہیں بے نقاب کیا جائے. اور جب ان کا نقاب امام حسن مشتبہ نے اس صلح کے ذریعے سے ان کا نقاب اٹھایا تو آپ دیکھتے ہیں کہ واقع کربلا میں وہ واضح طور پر سامنے آ گئے. یعنی وہ بغض، وہ کینے، وہ اسلام سے دشمنی، وہ پیغمبر سے دشمنی، وہ توحید سے دشمنی جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چھپی ہوئی تھی، کربلا میں واضح ہو گئی. اسی وجہ سے یزید نے آپ دیکھتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے کیا شعر کہا، کہا کہ یہ ساری بسات بنی ہاشم کی بچھائی ہوئی ہے، ورنہ نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی رسالت ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی قیامت ہے. ہر چیز کا انکار کر دیا. یہ انکار کی جو جرات پیدا ہوئی ان میں، یہ انکار کی جو ان کے بے نقاب ہوئے ہیں، یہ امام حسن مشتبہ نے اس صلح کے ذریعے سے کیا. اگر امام صلح نہ کرتے اور دنیا کو اور خاص طور پہ مسلمانوں کو یہ نہ بتاتے کہ دیکھو کن افراد کے سامنے تم اپنا ان کو رہبر بنا رہے ہو، ان کے سامنے جھک رہے ہو، اپنا خلیفہ بنا رہے ہو، کہ جو اپنے وعدے کی پامالی کرتا ہے، جو اپنے عہد و پیمان کی پامالی کرتا ہے، کہ پیغمبر کی واضح حدیث ہے کہ مومن کبھی بھی اپنے عہد سے پیچھے نہیں ہٹتا، مومن کبھی بھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا. تو امام نے اس طریقے سے صلح میں شرائط رکھی کہ آگے جا کر انہیں بے نقاب کرتے. جب وہ بے نقاب ہو گئے تو وہ کھل کر میدان کربلا میں آ گئے. لیکن جب انہیں دشمن کو بھی جب اس کا احساس ہوا تو انہوں نے اس طریقے سے زہر دیا. تین بار امام کو زہر دیا گیا، لیکن جو تیسرا زہر تھا اس کا اثر ایسا تھا کہ امام کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے. امام کی زندگی میں، امام کی حیات میں امام نے دیکھا، امام حسین نے دیکھا، بنو ہاشم نے دیکھا، اہل بیت اطہار نے دیکھا کہ امام حسن مشتبہ کو اس انداز میں زہر دیا گیا. اور نہ صرف یہ کہ زندگی میں بلکہ مرنے کے بعد بھی، امام کی شہادت کے بعد بھی یہ بغض قائم رکھا گیا اور امام حسن مشتبہ کو پیغمبر کے ساتھ دفن ہونے نہیں دیا گیا، بلکہ امام کے جنازے پر تیر برسا ہے کہ کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ حسن اور حسین کے جنازے میں فرق یہی تھا کہ حسن کے جنازے پر تیر تھے اور حسین کا جنازہ تیروں پر تھا. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون.
Yeah.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.